فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہر، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہر رے، تیری ہم دے پاک میں ہم نوا، یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے یہ تیری شان میں مد خان، ظہور تیرا یہ برملا، ہے یہ تیری شان میں مد خان، ظہور تیرا یہ برملا، تیری سنا تیرا وصف کیسے کرے بیان.
دیا سامین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے. سامین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں ہمیشہ سامعین کے خطوط، جس میں زینت بنتے ہیں اور سامعین اپنے خطوط سے اس بزم میں رونق لگاتے ہیں. ہم ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے لیے خطوط ارسال کرتے ہیں اور پیغامات بھی بھیجتے ہیں. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
از عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 بہمن، 7 شعبان اور 6 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے آپ سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا. ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سما تھا. تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غماز تھے. اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروپ بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو کر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا. سات شعبان سن 398 ہجری قمری کو عیسائی فلسفی اور مترجم ابن زرعا کا انتقال ہوا. وہ ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ہی مطالعے کے بھی بے حد شوقین تھے. انہیں فلسفے کے باریک نکات پر مکمل دسترس حاصل تھی. اسی بنا پر ان کے ہم عصر مصنفین ان کو منطق اور فلسفے کو فروغ دینے والوں میں اور سریانی سے عربی زبان کے ماہر مترجموں میں شمار کرتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے پہلے مترجمین میں سے تھے. ابن زرعا کی تصانیف میں فلسفے اور منطق پر لکھی گئی کتابیں اور ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے شامل ہیں. چھ فروری سن 1757 عیسوی کو کیمیا اور طبیعیات کے برطانوی ماہر جوزف بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی. یہ گیس آکسیجن اور کاربن سے مل کر بنتی ہے. اگرچہ یہ گیس انسانی تنفس کے لیے مضر ہے، تاہم آج کی دنیا میں مختلف سائنسی سرگرمیوں اور صنعتی مقاصد میں یہ ایک کارآمد عنصر شمار ہوتی ہے. چھ فروری سن 1804 عیسوی کو معروف کیمیا دان جوزف پریسٹلی کا انتقال ہوا. وہ 13 مارچ 1733 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک گرجا گھر میں پادری ہو گئے، لیکن سائنس سے اپنے شوق کی بنا پر کنارہ کش ہو گئے. انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے خواص کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس گیس میں جلتی ہوئی اشیاء بجھ جاتی ہیں. 1772 میں اسی گیس کو پانی میں حل کر کے سوڈا واٹر تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کیا. انقلاب فرانس کے وقت 1794 میں وہ امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے تجربات جاری رکھے اور نہ صرف آکسیجن کے فوائد، خواص اور استعمال دریافت کیا بلکہ ثابت کیا کہ انسانوں اور پودوں میں سانس لینے کا عمل بالکل برعکس ہوتا ہے. انسان آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. اسی زمانے میں پریسٹلی نے ایک اور مہلک گیس کاربن مونو آکسائڈ دریافت کی. انہوں نے برقیات کے موضوع پر ایک تحقیقی کتاب بھی تحریر کی ہے. چھ فروری سن 1904 ईस्वी کو چین میں جاپان اور روس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا. اس جنگ کی ابتدا جاپانی فوج کے حملے سے ہوئی. اس سے پہلے 1895 میں جاپان نے چین پر حملہ کر کے اس کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. جاپان کو چین کی سرزمین پر لڑی جانے والی اس جنگ میں روس پر فتح حاصل ہوئی. اس کے علاوہ جاپانی بحریہ نے روسی بحریہ کو شکست دینے کے بعد جزیرہ نمائے کوریا پر بھی قبضہ کر لیا. اس جنگ کے خاتمے پر جاپان اور روس کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کی روس شمالی مشرقی چین کے علاقے منچوریا کے کچھ حصے اور جزیرہ ساخالین کا آدھا حصہ جاپان کے قلمرو میں شامل ہوا. نیز جزیرہ نمائے کوریا کو بھی جاپان کی نگرانی میں دے دیا گیا. چھ فروری سن 1936 عیسوی کو ایک تحقیقاتی ٹیم نے 4 برس کی مسلسل تلاش و جستجو کے بعد کرہ زمین کے سرترین علاقے کو دریافت کیا. اس ٹیم نے تحقیقات کے بعد روس کے شمال میں واقع سائبیریا میں ورخویانس شہر کو دنیا کے سرترین خطے کے طور پر دریافت کیا. یہ شہر روس کا شیرازہ بکھرنے سے پہلے اس ملک کے سیاسی مجرموں کی پناہ گاہ تھا. یہاں بہت کم آبادی ہے. لوگوں کا اصل کاروبار کھالوں کی تجارت اور معدنیات کی پیداوار ہے. سردیوں میں یہاں درجہ حرارت منفی 70 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے. اور 6 فروری سن 1617 عیسوی کو اطالوی طبیب اور ماہر نباتات پریسپیرو آلپینی کا انتقال ہوا. وہ سن 1553 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. انہوں نے اپنی تحقیقات سے اس بات کا انکشاف کیا کہ جانوروں کی طرح جڑی بوٹیوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. پریسپیرو آلپینی کا ایک اور اہم کام یورپیوں کو کافی اور کیلے سے روشناس کرانا ہے. جنوبی یمن کے ایک ساحلی علاقے میں موکا نامی کافی کی تجارت 15ویں صدی عیسوی سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور پریسپیرو آلپینی نے کافی کی اس قسم سے یورپ والوں کو روشناس کرایا. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین, ہم یہاں پر اپنے ایک سامع دوست محمد صاحب کے ممنون و مشکور ہیں کہ جو اس وقت ہماری نشریات سن رہے ہیں, اور انہوں نے دوران سماعت نشریات کی ریکارڈنگ کر کے ہمارے لیے ارسال کی, جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہندوستان سے بھی جناب مستقیم متوا صاحب صبح کی نشریات کے کچھ کچھ کلپس ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ بھی. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے دیگر سامعین اس سے پہلے بھی براہ راست نشر ہونے والی نشریات کے کلپس ہمیں ارسال کرتے رہے ہیں. ان تمام سامعین کا ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین, پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہوا ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا. جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے فوراً بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا اور نشریات کا اختتام پروگرام انداز جہاں اور دعائے کمیل کے اقتباسات پر ہوگا. تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ کابل ایران اور افغانستان کی خبروں اور پیش رفتوں میں سر فہرست رہا تھا. ایران کے نائب وزیر برائے سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے علی اکبر پور جمشیدیان نے، جنہوں نے وفد کے ساتھ کابل کا سفر کیا تھا، طالبان حکام کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی بات چیت کے موضوعات پر ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں ہم سید عباس عراقچی کی ملاقاتوں اور گفتگو کا جائزہ لیں گے. علی اکبر پور جمشیدیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کابل کے دوران سرحدی حفاظت، سرحدی ٹرمینلز، ایران کے حقوق کو بہتر بنانے اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. ان کے بقول ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے دورے افغانستان کا پہلا مقصد یہ تھا، جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں، کہ عظیم ایرانی قوم کے مفادات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ قریبی اور سنجیدہ تعلقات رکھیں. اس لیے ہم مختلف شعبوں میں اپنے رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ایرانی وزارت داخلہ کے نائب وزیر برائے سلامتی کے مطابق ایک اہم ترین مسئلہ سرحدی سلامتی سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ سرحدی ٹرمینلز کو محفوظ بنانے اور غیر قانونی نقل و حمل اور نقل مکانی کو روکنے کے لیے جنوب مشرقی سرحدوں پر فوج اور آئی آر جی سی کی زمینی افواج کی طرف سے سرحدیں بند کرنے کی بات چیت جاری ہے. اس کے باوجود ہمارا دوسرا مسئلہ منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان نے افیون کی پیداواری پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منشیات اب بھی ایران میں درآمد کی جا رہی ہیں، ان پچھلے اسٹاک سے جو افغانستان میں اسمگلروں کے پاس تھا. اسلحے کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کا مسئلہ بھی افغانستان کے ساتھ ہمارے سب سے اہم مسائل میں سے ایک ہے. علی اکبر پور جمشیدیان نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے درمیان ایک مثبت اور باہمی رویہ تشکیل دیا گیا ہے، جو اس بات کی نوید دیتا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدوں کی صورتحال میں بہتری لانے میں کامیاب ہوں گے. ایک سنجیدہ نقطہ جس کے لیے ہم تلاش و کوشش کر رہے ہیں وہ ایرانی سرحدی محافظوں اور افغان سرحدی محافظوں کے درمیان مسلسل اور ماہرانہ ملاقاتیں ہیں. اس سلسلے میں ہم نے سرحدی محافظوں کی تربیت اور دونوں ممالک کے سرحدی محافظوں کے درمیان زیادہ اور بہتر رابطے کی تجویز پیش کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو مثبت نقطۂ نظر پیدا ہوا ہے اس سے سرحدی دریاؤں کے پانی کے حوالے سے مسائل میں کمی آئے گی. انہوں نے کہا کہ پانی کا حق ایرانی قوم کے شرعی اور قانونی حقوق ہیں، اور ہم افغان فریق کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سفر کا کم از کم نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماہرانہ وفود بھیجیں گے اور سنجیدہ ماہرین سے ملاقاتیں کریں گے، اور قوی امید ہے کہ ہم کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے حوالے سے دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک دہشت گرد گروہوں کے بارے میں انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو معلومات کا تبادلہ، اور دوسرے ایرانی سیکورٹی ایجنسیوں کو آپریشنل کرنے کے لیے افغان فریق کے ساتھ زیادہ قریبی رابطہ کرنا چاہیے۔ دہشت گرد گروہوں کے خلاف اقدامات، ایرانی نائب وزیر داخلہ برائے سلامتی امور نے مزید کہا کہ ہمارے مسائل کا ایک اور حصہ عدالتی مسائل سے متعلق ہے، جس پر افغان اعلی عدالتی وفد نے حالیہ دورے ایران کے دوران ہمارے عدالتی نظام سے بہت سنجیدہ بات چیت کی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی جس میں ہم نے منظم جرائم اور قیدیوں کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا۔ سامعین، افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم محمد حسن آخوند نے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ افغانستان ایران کے پانی کے حق کے تحفظ کو معاہدے کے بغیر بھی اپنے لیے ایک شرعی، اخلاقی اور انسانی فریضہ سمجھتا ہے اور خود کو اس کا پابند سمجھتا ہے۔ سید عباس عراقچی، جو کہ نگراں حکومت کے حکام سے ملاقات اور بات چیت کے لیے ایک سیاسی و اقتصادی وفد کی سربراہی میں افغانستان گئے تھے، ملاقات کے دوران افغانستان کی نگراں حکومت کے وزیراعظم مولوی محمد حسن آخوند سے ملاقات کی۔ افغان وزیراعظم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو افغانستان کے لیے انتہائی اہم قرار دیا، اور دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مشترکہ مفادات کا ذکر کرتے ہوئے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط اور وسعت دینے کے امکانات پر زور دیا۔ مولوی محمد حسن آخوند نے سرحدوں پر سیکورٹی بڑھانے اور دہشت گرد عناصر کی برائی کو روکنے کے لیے افغانستان اور ایران کے درمیان زیادہ تعاون کو ضروری قرار دیا، اور اس سلسلے میں معلومات کے تبادلے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے افغانستان کی آمادگی پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اچھی ہمسائیگی اور اس کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ایرانی حکومت کے عزم کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے دورے افغانستان کو دونوں ممالک کے مفادات کو یقینی بنانے اور سلامتی، پانی، نقل مکانی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اس ملک کے ساتھ رابطوں کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دہشت گرد عناصر اور گروہوں کی روک تھام اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا، اور اس سلسلے میں ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے افغانستان میں تمام نسلی گروہوں اور قبائل کی سلامتی کو یقینی بنانے کو بھی اہم قرار دیا، اور خاص طور پر شیعہ اور فارسی زبان بولنے والوں کی سلامتی پر تاکید کی۔ سامعین، افغانستان کی قائم مقام حکومت کے وزیر خارجہ نے بھی ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں گزشتہ پانچ دہائیوں کے دوران ایرانی عوام کی طرف سے افغان مہاجرین اور پناہ کے متلاشیوں کی فراخ دلی سے میزبانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے ایرانی عوام کا تعاون بہت ضروری ہے اور یہ افغانستان کی قائم مقام حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعاون، ایران میں افغان شہریوں کی صورتحال، پانی کے مسائل، سلامتی اور مشترکہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ علاقائی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور افغانستان کے درمیان بہت سی مشترکات کا ذکر کرتے ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سے فائدہ اٹھانے اور اچھی ہمسائیگی کے اصول کی بنیاد پر باہمی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے بات چیت کے شعبوں سے فائدہ اٹھانے پر دونوں طرف توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افغان تعاون کی اہمیت پر زور دیا، جس میں پانی کے مسائل، افغان مہاجرین کے مسائل اور مشترکہ سرحدوں کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے افغانستان کی قائم مقام حکومت کے وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ افغانستان اور ایران کے درمیان بہت سے تعلقات اور مشترکات کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کی بنیاد قرار دیا اور تمام شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر تاکید کی۔ پناہ گزینوں اور پانچ دہائیوں سے افغان مہاجرین کے قیام کے بارے میں کہا کہ مہاجرین کی واپسی افغان نگراں حکومت کی ترجیح ہے اور بہتر سیکورٹی اور معاشی حالات کے پیش نظر اس مسئلے کو مزید سنجیدگی سے آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ پانی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو برقرار رکھنے اور اسے فروغ دینے کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ افغانستان ایران کے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ طالبان حکام کے وعدوں کے باوجود مشترکہ دریاؤں، خاص طور پر دریائے ہلمند سے ایران کے پانی کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا گیا، جس سے خدشات بڑھ گئے ہیں اور یہ ایرانی اور افغان سرحدوں کے دونوں طرف اس کے ماحولیاتی نتائج کے بارے میں اضافہ کرتا ہے۔ عزیز سامعین، پاکستان میں بھی گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف پیش رفتوں اور واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم اسلامی جمہوری ایران کے صوبہ خراسان رضوی کے سیاحتی شعبے کے عہدیداروں اور کارکنوں اور صوبہ سندھ کے وزیر سیاحت کے درمیان ملاقات تھی۔ اس بات کے پیش نظر کہ ہر سال بڑی تعداد میں زائرین زمینی راستے سے ایران میں داخل ہو کر حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، پاکستانی زائرین کے سفر کو آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی سیاحت کو تقویت دینا، پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران میں سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے کی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ مذہبی سیاحت کا ایک نمایاں کردار اور مقام ہے، چنانچہ خراسان رضوی کے گورنر غلام حسین مظفری کے دورے کراچی کے دوران ایرانی اقتصادی اور سیاسی وقت کے ارکان نے تجارت، سیاحت، ثقافت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے تین معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شہر کراچی میں ملاقات کی، جس میں صوبائی کابینہ کے وزراء، کراچی کے سیاحت اور تجارت کے حکام کے علاوہ کراچی میں ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان اور پاکستانی قونصل جنرل شہریار نے شرکت کی۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ فلسطین کانفرنس میں مقررین نے مقبوضہ علاقوں میں دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ صہیونیوں کی نسل پرستانہ اور استعماری نوعیت کے پیش نظر یہ حل ناقابل عمل ہے اور صرف اس سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ صہیونی منصوبے کو ختم کر کے ہم فلسطین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اسٹڈیز IPS کے زیر اہتمام مسئلہ فلسطین کا جائزہ اور امن کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی غاصب حکومت اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے نتیجے میں قدس کو آزاد کرانے اور اس کے قیام کا مسئلہ درپیش ہے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست ایک وجودی سوال ہے، یہاں تک کہ یہ صہیونیوں کے لیے بھی ایک سوال ہے۔ ان ماہرین کے مطابق فلسطینی تنازع کے طول پکڑنے سے صہیونی حکومت کی اسٹریٹجک ناکامیوں اور کمزوریوں کو مزید واضح کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صہیونی استعماری اور مجرمانہ نظریے بشمول بستیوں کی تعمیر کے بارے میں عالمی سطح پر بحث اور امتحان کا باعث بنا ہے۔ چونکہ صہیونیت کے نظریے کی جڑیں نسلی برتری، استثناء اور استعمار پر ہیں، اس لیے فلسطین کا دو ریاستی حل ناقابل عمل ہے۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل صہیونی منصوبے کو ختم کرنا ہے تاکہ انصاف اور جائز خود مختاری قائم کی جا سکے۔ اس سیمینار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صہیونی فلسطین پر مکمل تسلط چاہتے ہیں اور کسی حکومت کو ان کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے۔ اسلام آباد میں فلسطین سربراہی اجلاس کے مقررین کے نقطۂ نظر سے صہیونی نظام کو ختم کرنا کبھی بھی یہودیوں کی ان کے عقیدے کی بنیاد پر مخالفت کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ ظالموں اور ظالم نظام کے خلاف مزاحمت ہے تاکہ مظلوموں کی جائز جدوجہد کو یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کی توجہ انصاف پر ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے بعد غزہ میں ہونے والی پیش رفت کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحانہ پالیسیوں، جبر اور طویل قبضے کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ 16 ماہ سے زائد عرصے سے غیر معمولی محاصرے کی زد میں ہے، اور اس وقت مقبوضہ علاقے بھی شدید کنٹرول کے اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا شکار ہیں۔ خطے میں حالیہ پیش رفت نے اسرائیلی حکومت کی انٹیلیجنس، دفاعی حکمت عملیوں، ڈیٹرنس، سیکورٹی کی خامیوں اور فوری حل کے حصول میں ناکامی کو تیزی سے بے نقاب کیا ہے۔ سامعین، قونصل جنرل حسن نوریان کے مطابق گزشتہ ہفتے کراچی میں ایران پاکستان اقتصادی مواقع کانفرنس کے دوران ملک کی کاروباری برادری اور سرمایہ کار کمپنیوں کو آئندہ ایران ایکسپو 2024 ایونٹ میں مؤثر طریقے سے شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ کراچی میں ایران کے قونصل جنرل نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عوامی سفارتکاری کے تناظر میں اپنے ہمسایہ ممالک کی صلاحیتوں پر خصوصی توجہ دیتا ہے، اور پاکستان کے دوست اور پڑوسی ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں حالیہ برسوں میں اٹھائے گئے اقدامات کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانے کے لیے مدد فراہم کی گئی ہے، اور ماضی میں ایرانی چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن کے درمیان تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان چیمبرز آف کامرس دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تجارتی کونسل اور تجارتی تنازعات کے لیے ثالثی بورڈ تشکیل دے گا۔ اس کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے وفود کے تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے مشہد، قزوین، اصفہان اور تہران کے چیمبرز آف کامرس کے عہدیداروں نے بھی شہر کراچی کا دورہ کیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تفر دینے ہے مارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش بندی. شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ میں کھڑے ہوتے نہیں کیوں. خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. مکمل فلسطین فلسطینی عوام کا ہے، اس پر کسی غیر کا کوئی حق نہیں، رہبر انقلاب اسلامی. اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی صدر ایران سے ملاقات، صدر پزشکیان کی جانب سے اوپیک کے رکن ممالک کے اتحاد پر زور. فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر کے بیان پر عالمی رد عمل، فلسطین سے لے کر اقوام متحدہ تک سبھی امریکی سازش کے خلاف. پاکستان کی جانب سے فلسطینی قوم کے مفادات کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مسترد. اور ڈھاکے میں مظاہرین کے ہاتھوں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا آبائی گھر نظر آتش. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی کی آفیشل ایکس پوسٹ میں ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ مکمل فلسطین فلسطینی عوام کا ہے اور اس پر کسی غیر کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے وقت میں کہ جب امریکہ اور صہیونی حکومت غزہ سے فلسطینی عوام کو بے دخل کر کے دیگر ممالک میں انہیں بسانے کی سازش میں مصروف ہیں، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے آفیشل ایکس ہینڈل پر عبرانی سمیت مختلف زبانوں میں ایک پوسٹ ڈالی گئی ہے، جس میں رہبر انقلاب اسلامی کا وہ معروف جملہ درج کیا گیا ہے جو آپ نے ماضی میں فلسطین کی مکمل ارضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے، اور اس میں مکمل فلسطین کو فلسطینی عوام کی جاگیر قرار دیا گیا ہے۔ پوسٹ میں آیا ہے کہ مکمل فلسطین از نہر تا بحر فلسطینی عوام کا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ از نہر تا بحر سے مراد دریائے اردن اور بحر روم کا درمیانی علاقہ ہے جس میں فلسطین واقع ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر پزشکیان نے اوپیک کے اراکین کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تمام جنگوں کا خاتمہ اور امن چاہتا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اوپیک کے سیکرٹری جنرل حیثم الغیث سے ملاقات میں ان کے دوبارہ انتخاب کی مبارکباد پیش کی اور اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے نئے دور میں ان کی کامیابی کی آرزو کی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم جس طرح کے ملک کے اندر ملی وفاق، یکجہتی اور اتحاد کے قائل ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسی اور اسلامی ملکوں کے درمیان بھی بھائی چارے کے استحکام کی فکر میں ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اوپیک کے اراکین کے درمیان مشترکہ پالیسی، یکساں نقطۂ نگاہ اور سب کا ہم آواز ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صدر ایران نے اوپیک کو سیاسی کھیل سے دور رکھنے کو بنیادی اصول قرار دیا اور کہا کہ اوپیک کے اراکین کے درمیان تجربات اور کامیابیوں کا تبادلہ اور عالمی منڈی کا باہمی تعاون سے اجتماعی مینجمنٹ بھی ضروری ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اوپیک کے اراکین متحد ہوں اور یکجہتی سے کام کریں تو امریکہ اس کے کسی رکن پر نہ تو پابندی لگا سکتا ہے اور نہ ہی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل حیثم الغیث نے اوپیک میں ایران کے تعمیری کردار کی قدردانی کی اور کہا کہ ایران نے اوپیک کے بانی رکن کی حیثیت سے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے سے اوپیک کی طاقت اور عالمی منڈی میں اس کا کردار بڑھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ میں نسلی تصفیے اور امریکی قبضے کی سازش کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان جاری کر کے امریکی صدر کے موقف کو فلسطین کو ختم کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی سازش کا تسلسل قرار دیا اور بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے اس سازش کی مخالفت کا مطالبہ کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی قوم نے صہیونیوں کے تمام مظالم اور جرائم کے باوجود گزشتہ 76 سال سے استقامت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑا نہیں ہے۔ آج بھی امریکہ اور غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی قومی اور تاریخی شناخت کو ختم ہونے نہیں دے گی۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے حالیہ بیان کو، جس میں فلسطینیوں کو زبردستی اردن اور مصر کوچ کرانے کی بات کہی گئی ہے، بین الاقوامی اصولوں اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اسی لیے اسے سرے سے مسترد اور اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سلسلے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی سے بھی ٹھوس موقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکام کی ہرزہ سرائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں سخت خبردار کیا ہے۔ العالم نیوز چینل کے نامہ نگار نے جنرل سلامی سے سوال کیا کہ صہیونی حکام اور ان کے ذرائع ابلاغ ایران کے ایٹمی مراکز پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، سپاہ پاسداران کا کیا جواب ہے؟ جنرل سلامی نے ایران کے خلاف دھمکیوں کی طویل تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں، تاہم ہم انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ دھمکیوں سے زیادہ اس کا جواب اہم ہے جو میدان عمل میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر ہمارے قومی مفادات پر وار کرتی ہے تو ہمارا جواب سخت اور وسعت کے اعتبار سے غیر متوقع اور شدید ہوگا۔ جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دیگر طاقتیں ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں۔ ایران کی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ایڈمیرل علی رضا تنگسیری نے کہا ہے کہ شہید بہمن باقری ڈرون کیریئر جنگی جہاز کو سپاہ پاسداران کی بحریہ کی فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایڈمیرل تنگسیری نے بتایا کہ انقلاب اسلامی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر 2.5 سال کی محنت کا نتیجہ سامنے آیا اور شہید بہمن باقری جنگی جہاز کی رونمائی کی گئی، جو کہ اسلامی انقلاب کے بعد کے اہم ترین اور بہت بڑے بحری جنگی منصوبوں میں شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جنگی جہاز پر ڈرون طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے مخصوص رن وے بنایا گیا ہے اور یہ ڈرون طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ہینگر سے بھی لیس ہے۔ بیان کے مطابق اس جنگی جہاز پر غوطہ خور اور کمانڈو دستے بھی موجود ہوں گے اور آپریشن تھیٹر، لیب، دواخانے سمیت تمام وسائل سے لیس اسپتال اور اسپورٹس ہال بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ سپاہ پاسدارا نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ جہاز جو دور مار میزائلوں سے بھی لیس ہے، ایک سال تک ساحل سمندر سے دور رہ کر کارروائیاں انجام دے سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر مختلف حلقوں سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے جبری طور پر باہر نکالنے پر مبنی ٹرمپ کے خطرناک بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روئے زمین کی کوئی بھی طاقت ملت فلسطین کو ان کی آبائی سرزمین سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے خطرناک بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مصر، اردن اور بعض دیگر ممالک فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالنے کے مخالف ہیں۔ ریاض منصور نے کہا کہ غزہ فلسطین کا ایک حصہ ہے اور فلسطینی اپنی سرزمین سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتا فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں واپس لانے کا ضامن ہے، نہ کہ انہیں باہر نکالنے کا۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اینٹونیو گوٹیرش نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے حالات مزید خراب اور پیچیدگی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم فلسطین کے دو ریاستی حل کی توثیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مسئلے کا پرامن اور مستقل حل تلاش کیا جائے اور اس کے لیے سب کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ میں نسلی صفائی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں ہمیں اسے مزید پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ عرب لیگ نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے پر مبنی امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے واشنگٹن کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بے بنیاد دعووں اور جھوٹے الزامات کے درمیان اس کی طاقت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غاصب صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بڑا طاقتور ملک ہے۔ جب ایک نامہ نگار نے ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل میں ان سے پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں کہ جب ایران بہت کمزور ہو چکا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر دیا جائے؟ ٹرمپ نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر ایران ہرگز کمزور نہیں ہے بلکہ اتفاق سے بہت طاقتور ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ اگر ہم اس معاملے کو بغیر کسی جنگ کے ختم کر لے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ امریکی صدر سے جب ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایران کے خلاف صدارتی مہموں سے نفرت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایران کامیاب اور پرامن رہے، مجھے ایران کے خلاف کارروائی سے نفرت ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہوں، آپ غیر معمولی لوگ ہیں، مجھے ایک ایسے اچھے معاہدے کی امید ہے جس سے کسی قسم کا بحران کھڑا نہ ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امن اور چین کے خواہاں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہ بنائے۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف امریکی صدر کا مذکورہ دعویٰ ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی ڈاکٹرائن میں کسی قسم کے ایٹمی اسلحے کا قائل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ملک کی اعلی قیادت بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ساخت، نگہداشت اور استعمال کو جائز نہیں سمجھتی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے، فلسطین کے لیے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوالات پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا، فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان کو ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق میں اپنا دو ٹوک موقف دہرایا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف 1947 سے واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں ہزاروں مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر شیخ حسینہ واجد کا خطاب شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکے میں موجود ان کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو پہلے آگ لگائی اور پھر کرین سے گرا دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے اپنے حامیوں سے سوشل میڈیا پر خطاب کے اعلان پر مظاہرین نے احتجاج کیا اور دھمکی دی تھی کہ اگر سابق وزیر اعظم نے خطاب کیا تو ان کے آبائی گھر کو گرا دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اصفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں پیکا قانون اور اس کے نفاذ اور اس پر ہونے والی تنقید اور اس کی حمایت کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پیکا قانون کے چیدہ چیدہ نکات کیا ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس پر ہمارے جو معزز مہمان ہیں کس طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر پیکا قانون کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ پیکا قانون میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے ایک نئی تحقیقاتی ایجنسی تشکیل دیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، یعنی یہ کہ ایف آئی اے سے لے کر یہ کام جو ہے وہ نئی ایجنسی کے سپرد کیا جائے گا، اور وہ اس پیکا قانون کے تحت مختلف جو مقدمات ہیں ان کا جائزہ لے گی اور اپنا فیصلہ سنائے گی۔ پیکا قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلاتا ہے جو عوام اور معاشرے میں ڈر، گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے، وہ شخص کو 3 سال تک قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ جی ہاں، یہ دوسری اہم شق ہے جو پیکا قانون میں پاس یا منظور کی گئی ہے۔ پیکا کے سیکشن 37 میں موجودہ غیر قانونی آن لائن مواد کی تعریف میں اسلام مخالف، پاکستان کی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد، فوش مواد، کاپی رائٹ کے خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی، جعلی یا جھوٹی رپورٹس، آئینی اداروں اور ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور حتک عزت شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے خلاف اگر کوئی شکایت آئی تو پھر اس اتھارٹی کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے گا اور جو ملزم ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ پیکا ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کیا جائے گا۔ اتھارٹی میں تمام فیصلے اکثریتی اراکین کی رضامندی سے کیے جائیں گے، یعنی جتنی تعداد اتھارٹی کے اراکین کی ہے اس میں سے اکثریت اگر ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کی بنا پر وہ فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ پیکا ترمیمی بل کے مطابق ٹریبیونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 دنوں میں چیلنج کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، بیچ میں ہائی کورٹ جو ہے اس کو حذف کیا گیا، جس پر بہت سے اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو چیدہ چیدہ نکات ہیں پیکا قانون کے کہ جس کے خلاف بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت جس نے پاس کیا ہے اس کے افراد جو ہیں وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آئیے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
پاکستان میں پیکا ترمیمی بل پہلے قومی اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ میں پاس کر دیا، جس کے بعد صدر آصف علی زرداری کے دستخط سے یہ قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ حکومت پیکا قانون کا دفاع کر رہی ہے جبکہ اپوزیشن جماعتیں اور صحافی تنظیمیں اس پر سراپا احتجاج ہیں اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پیکا قانون کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی شکل کچھ یوں ہے کہ دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل کو پیکا کا نام دیا گیا ہے، جس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے ایک نئی تحقیقاتی ایجنسی تشکیل دیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس بل کے ذریعے پیکا میں ایک نئی شق سیکشن 26A کو شامل کیا گیا ہے جو آن لائن فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سزا سے متعلق ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلاتا ہے جو عوام و معاشرے میں ڈر، گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے، اس شخص کو 3 سال تک قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اسی طرح پیکا کے سیکشن 37 میں موجودہ غیر قانونی آن لائن مواد کی تعریف میں اسلام مخالف، پاکستان کی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد شامل ہیں۔ غیر قانونی مواد میں غیر اخلاقی مواد، کاپی رائٹ کے خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی، جعلی یا جھوٹی رپورٹیں، آئینی اداروں ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور حتک عزت شامل ہیں۔ پیکا ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کیا جائے گا۔ وفاق حکومت 3 سال کے لیے ٹریبیونل ممبران تعینات کرے گی۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل 90 روز میں کیس نمٹانے کے پابند ہوں گے۔ ٹریبیونل چیئر پرسن سمیت دیگر 6 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ اب وفاقی حکومت 3 سال کے لیے 6 پرسن اور 3 اراکین کا تقرر کرے گی، جبکہ سیکرٹری اطلاع، سیکرٹری آئی ٹی اور چیئرمین پی ٹی آئی اتھارٹی کے ممبران ہوں گے۔ اتھارٹی میں تمام فیصلے اکثریتی اراکین کی رضامندی سے کیے جائیں گے، جبکہ 6 پرسن کو کسی بھی غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے کا خصوصی اختیار ہوگا، اور اتھارٹی کو 6 پرسن کے فیصلے کی 48 گھنٹوں کے اندر توثیق کرنا ہوگی۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں سے متاثرہ فرد 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا۔ عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ، جھوٹی خبروں کی تشہیر کے علاوہ قومی اسمبلی، سینیٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں حسب مواد سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر کارروائی ہوگی۔ اسپیکرز اور چیئرمین سینیٹ کی طرف سے حسب مواد نشر کرنے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکے گا۔ پیکر ترمیمی بل کے مطابق ٹریبیونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 دنوں میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ بعض غیر جانبدار ماہرین کا کہنا ہے کہ فیک نیوز کے سد باب کے لیے بنائے جانے والے قانون کے غلط استعمال کا شدید خطرہ ہے اور ممکنہ طور پر حکومت اسے اپنے مخالفین کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعمال کر سکتی ہے، جس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی جناب کلب علی۔ السلام علیکم کلب علی صاحب۔ جی کلب علی صاحب،
وعلیکم السلام۔
وعلیکم السلام۔ جی ہم نے دیکھا کہ پیکا قانون آ گیا، قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہو گیا، صدر صاحب نے دستخط کر دیے، اب نفاذ کے مرحلے میں آ گیا ہے۔ بڑی مخالفت بھی ہو رہی ہے، بڑی حمایت بھی ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟
جی حمایت کم ہو رہی ہے،
جی
صرف 2-4 لوگ جو حمایت کر رہے ہیں، میں ان میں شامل ہوں۔
جی
اور اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے، میں نے تو کوئی ایسا قانون نہیں دیکھا جس کا تعلق میڈیا سے ہو اور اس میں میڈیا کی نمائندگی ہو۔ اس میں 2 جگہ پہ جرنلسٹ، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اتھارٹی میں جو 5 ممبران ہوں گے ان میں ایک جرنلسٹ ہوگا جو پریس کلب کا ممبر انہیں ہونا چاہیے، ایک وکیل ہوں گے اور ایک ہوں گے سوشل میڈیا ایکسپرٹ۔
جی
اب اس میں واضح، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں جو بہت بڑے سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جیسے عمران ریاض صاحب، صدیق جان صاحب وغیرہ، اور بھی کافی سارے ہیں۔ ان یہ لوگ عموماً پریس کلبز کے ممبر نہیں ہیں، اور جو بہت سارے صحافی ہیں وہ لوگ اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں سوشل میڈیا میں، اور وہ ان لوگوں کو اپنا صحافی مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس میں دونوں ہی شامل ہیں، اور کسی اتھارٹی میں صحافی ممبر نہیں ہوگا۔ اس میں ہے ایک وکیل بھی ہے ممبر، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کے، مطلب ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہو گئے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر جن کا تعلق آئی ٹی سے ہو۔ ایسے اتنا زیادہ غیر سرکاری، ہیویلی ڈومینیٹڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر، کون سی اتھارٹی ہے، کسی قانون میں ہے، کسی اتھارٹی میں، کہ جہاں اتنی زیادہ طاقت دی جا رہی ہو صحافیوں کو؟ ٹریبیونل کا آپ نے ذکر کیا، اور ایک چیز آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ٹریبیونل کے جو ممبرس ہوں گے ان میں بھی ایک صحافی ہے۔
جی
یہ کون سے ٹریبیونل میں ہوگا؟ اور تیسری جو چیز جس کا بالکل ہی ذکر نہیں کر پائے وہ ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل۔ کونسل آف کمپلینٹس ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے وہ سارا کا سارا ایف آئی اے کے ایک سائبر کرائم ونگ کے پاس ہے۔
جی
ان کی عوام کی اکثریت، حتیٰ کہ صحافیوں کی بھی اکثریت کی رسائی نہیں ہے سوشل میڈیا سائبر کرائم ونگ کے پاس۔ یہاں کم سے کم ایک کونسل آف کمپلینٹ تو بن رہی ہے، کوئی ایک دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی ایک دستک دینے کی جگہ تو ہے کونسل آف کمپلینٹس اس قانون کے تحت۔ جو اور بھی ایک جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہی اتنے کئی صحافی ایسے ہیں، خواتین اور کچھ بندے بھی، اور جنہوں نے جن کے کو ٹرولنگ ہوئی ہے، جن کی شکایت ہے کہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، وہ ابھی کہاں دھکے کھا رہے تھے۔ اور وہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں پہ 3-4 سال دھکے کھائے، کسی کے خلاف کسی نے آرڈنری کورٹ میں کیس کر دیا، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ بڑے رو اپنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں 4 سال تک دھکے کھانے کے بعد مجھے ریلیف ملا اور میرا کیس جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچا۔ یہ صحافیوں کی بات ہے۔
جی
اب کم سے کم ایک ٹریبیونل بن رہا ہے، ایک جگہ بن رہی ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ کورٹ ہے جس کورٹ میں صرف سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کیسز آئیں گے۔ کون سی اس میں ابھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی انجان شخص اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی، اور جیسے ہوا ہے ہمارے یہاں ایک حرمیت، ایک سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہیں بہت معروف، اسد علی تور ہیں، یہ پرومیننٹ فیسز ہیں پاکستان میں۔ ان کے خلاف جن کچھ انجان لوگوں نے کیسز کیے، کسی نے مردان میں کیا ہے، کہیں چکوال میں، دوسرے شہروں میں کیے ہیں کیسز، اب کم سے کم وہ سارے کیسز ایک پلیٹ فارم پہ تو آئیں گے، وہ ہے ٹریبیونل میں، ایک سوشل میڈیا ٹریبیونل بنے گا، اس میں آئیں گے۔ جب یہ نہیں تھا تو انہی سب لوگوں کا، جو بہت سارے لوگ جو سفر کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ہم اپنا دکھڑا رو سکیں، یعنی عدالت۔ اور اب یہ انہیں مل گیا۔ اسی طرح کونسل آف کمپلینٹ، اس میں میں آپ کو ایک اضافہ کر دوں ایک چیز کا، कि यहाँ पे हमारे एक बहुत मशहूर एंकर थे और वो काफी बीच में बहुत क्लोज हो गए थे पीटीआई के अरशद शरीफ साहब, हमारे कोलीग हैं, दोस्त भी थे, उनका झगड़ा हो गया था एक अपने एंकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के दौरान ही उनका झगड़ा हो गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो से, इंटेलिजेंस ब्यूरो का और इनका झगड़ा हुआ और अच्छे खासा एक इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने एफआईआर कटा दी थी इनके खिलाफ। मामला सारा शुरू हुआ था पेमरा से, पेमरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी बॉडी, उसका काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, तो हम वहां गए थे, मैं खुद एक हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कमेटी बनी थी, मैं उसके कोऑर्डिनेटर था और हम गए थे पेमरा के पास, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, तो हमारी जाके कुछ हमारी बातचीत हुई, हमने कुछ बात की, हमने कुछ वीडियोस देखी कि जिनके क्या झगड़ा हुआ है, किस बात पे कंप्लेंट्स की गई है, क्या मसला है, लेकिन एफआईए में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, एफआईए वाले किसी को अकोमोडेट करते हैं, तो इसलिए ये जो खदशात हैं लोगों के वो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू जो इसके ओवरऑल बेनिफिट्स हैं इसके।
अच्छा, दूसरी जो बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कलवेली साहब, आपने कहा कि नुमाइंदगी है सहाफियों की इसमें और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी यहाँ नुमाइंदगी रखते हैं, लेकिन वहाँ पर फैसला तो अक्सरियत राय से होगा, एक दो वोट इनका क्या करेगा?
देखिए, ये कम से कम एक खिड़की दरवाजा तो है, वो लोग बाहर आकर बता तो सकते हैं कि जी मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था, या ये मसला हो रहा है, या कोई हमें प्रेशराइज कर रहा है, ये तो नहीं बंद कमरे में ही कुछ ना कुछ इस वक्त। अच्छा, इसको फिर दोबारा एक चीज मैं और कहूंगा कि आप इसको कंपेयर करिए मौजूदा निजाम से, कि एक पूरी एफआईए का एक छोटा सा विंग, साइबर क्राइम विंग, और एक फ्लोर पे वो मौजूद है, पूरे मुल्क में उसकी वो प्रेजेंस भी नहीं है। वोट ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, या इस वक्त निजाम जिसमें कुछ ना कुछ तो खिड़की दरवाजे कोई नुमाइंदगी है, मौजूद है
जी।
और मैं दूसरी बात जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं हम सारे लोग, कि सोशल मीडिया का मसला ये सिर्फ हमारा नहीं है, साफियों का
जी।
उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जिनके खिलाफ बेतुके और बेबुनियाद ब्लास्फेमी के, ब्लास्फेमी को क्या बोलते हैं उर्दू में जी, वही 95 सी वगैरह के मुकदमे लग रहे हैं, तोहीन मजहब, तोहीन साहबा, तोहीन रसाला, तोहीन और मुख्तलिफ तोहीन, बेतुके और सब के सब जनरेट हो रहे होते हैं सोशल मीडिया से।
सही,
मैंने ही आपकी किसी फेसबुक पे लिख दिया कि जी आप इस पे यकीन करते हैं नहीं करते, दूसरे ने हाँ करा, तीसरे ने ना करा, और पर्चा मैंने कटा दिया आपके खिलाफ। भाई, लिखने वाले तो हम हैं, एक बड़े बड़े गैंग्स मौजूद हैं। अब अच्छे खासे कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये हमारे बच्चों को ट्रैप किया जा रहा है, गैंग्स।
अच्छा, कानून तो अपनी जगह पर जो है अगर सही मान लिया जाए और अच्छा भी मान लिया जाए, लेकिन तहफुजात जो है वो इस कानून के गलत इस्तेमाल के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे?
मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जो सोशल में आप सिर्फ पॉलिटिकल केसेस देख रहे हैं जो कि बहुत कम है, दूसरा जो है इस तोहीन के अलावा वो है बेशतर इतने सारे लड़के और लड़कियों की तस्वीरें कोई बेढंगी काट के, उसे क्रॉप करके, कुछ
फोटोशॉप
भी उसके टूल्स यूज करके, वो जो फ्लोट कर देते हैं फोटोशॉप और मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करके, वो जो अपलोड कर रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है
जी,
वो किस जगह जाएंगे?
चलो इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा कलवेली साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर राशिद अब्बास साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कलवेली साहब की बातें आपने सुनी, बातें उनकी बहुत जो है वो वैलिड हैं, कि बहरहाल एक कानून की जरूरत है, मादर पिता आजाद तो नहीं छोड़ा जा सकता। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो कानून लाया गया है ये कितनी इफादियत रखता है, और जो मुखालिफिन हैं उनके एतराज़ात क्या हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जब भी कोई कानून नाफिज किया जाता है तो ओवरऑल उसके सोसाइटी पे होने वाले असरात को मद्देनजर रखा जाता है कि जब ये नाफिज किया जाएगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा।
जी,
दूसरा ये होता है कानून बनाते वक्त किसी भी मुल्क में जब कानून बनता है तो उस मुल्क के आईन को सामने रखा जाता है और आईन की रोशनी में कवानीन बनते हैं, और अगर कोई कानून आईन से टकरा रहा हो तो उसके लिए फिर एक बाकायदा प्रोसेस है कि आप आईनी तरमीम लेके आए, पहले वहां से तब्दीली लाएं और फिर पार्लियामेंट, और फिर एक पूरा प्रोसेस है। मौजूदा पिका के उन्वान से जो अक्सरियत की राय है, यानी मैं कल्बे अली जैसे सीनियर साफी उनकी बात का एहतराम करता हूँ और उनके बड़े अच्छे दलाइल भी हैं, लेकिन इस वक्त अक्सरियत जो है वो इस कानून से राजी नहीं है। यानी खुद जर्नलिस्ट जितनी यूनियन है, यूट्यूबर हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने लोग फाल हैं, उनमें से एक बड़ी अक्सरियत जो है, बल्कि वाज़ेह अक्सरियत जो है, वो इस कानून के निफाज से खौफजदा है।
जी,
क्योंकि बेसिकली जो मैं समझ सका हूँ वो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ है, कि फेक न्यूज़ जो है वो बायस बनती है उन तमाम मुश्किलात का, कि जिसकी तरफ ये कानून इशारा करता है, जिसके लिए अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसके लिए ये सारा प्रोसेस बनाया जाता है, कि एक दफ़ा एक फेक न्यूज़ फ्लोट कर दी जाती है درست ہے کہ اس کے بعد میں اس کی تردیدیں آتی رہتی ہیں, لیکن وہ فیک نیوز اپنا جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے نا, وہ تباہی بربادی کر چکی ہوتی ہے جب تک کہ اس کی کوئی اصلاح ہو, جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی تردید ہو. تو ایک بڑا بیسک سوال تھا, ایک عام فرد کا بھی, ایک صحافی کا بھی, ایک یوٹیوبر کا بھی, اور اوور آل سوشل میڈیا کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, کہ اس فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن تو ہونی چاہیے, چونکہ ابھی ہم سابقہ قوانین, جتنے قوانین نافذ ہو چکے ہیں وہاں پہ اس قانون کی جو تشریح ہے وہاں پہ آ کے مشکلات ہو جاتی ہیں. اب جو لاکھوں, میں کہتا ہوں ہزاروں جو کیسز ہیں مختلف کورٹس کے اندر, ان کے اندر وہ اصل بحث وہیں پہ آ کے بنتی ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے. ایک وکیل کہتا ہے کہ یہ اس طرح ہے, دوسرا وکیل اس طرح کہتا ہے. یہ فیک نیوز ایک بہت ہی, جیسے کہتے ہیں نا, ایک ایسا ایک مشکل کھڑی کر دی گئی ہے کہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہو پائے گی. یعنی اگر سرکار چاہے گی تو فیک نیوز کے اس کو بیس بنا کے اس کو اندر کر دے گی, اور اگر سرکار نہیں چاہے گی تو اسی فیک نیوز کو کسی اور انداز میں کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دے گی. پھر یہ بات اچھی ہے کہ کسی حد تک جو اتھارٹی بن رہی ہے اس کے اندر صحافیوں کو, جرنلسٹ کو موقع دیا جا رہا ہے, لیکن ایک شخص کو آپ جب چاہیں گرفتار کر لیں
جی,
اور جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے, پھر ایک اور مشکل کہ آپ جو ہے وہ اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا جو پروسیس اتنا سخت رکھا گیا ہے کہ فرض کریں ایک نے فیک نیوز دی, ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے, چونکہ ابھی وہ نیوز دینے والا کہتا ہے یہ ٹھیک خبر تھی, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فیک نیوز, مثلا سرکار کہتی ہے یا کوئی بھی شکایت کرنے والا, وہ جب تک ثابت ہوگی اس وقت تک اس صحافی کے ساتھ کیا گزرے گی, اس یوٹیوبر کے ساتھ کیا گزرے گی, یہ ایک جو درمیان کا پروسیس ہے. ہائی کورٹ میں وہ چیلنج نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں تو کیسز کی جو تعداد ہے اس میں تو کب اس کی باری آتی ہے. یعنی یہ درمیان میں جو لٹکا رہے گا اپنے اس فیک نیوز کے عنوان سے, اس الزام کے عنوان سے, اس سے صحافیوں کی, الیکٹرانک جو میڈیا کے لوگ جو فعال ہیں, وہ ان پہ خوف طاری ہے کہ یہ جب بھی, یہ ایک ایسی لٹکتی تلوار ہے کہ جو انتظامیہ جب بھی مجھے چاہے گی وہ اندر کر دے گی. میرے پہلے تو مجھے چیلنج کا حق نہیں ہے, یعنی بغیر کسی کے وہ میرا ریمانڈ لیں, فلاں لیں, جو بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے اس کی وہ چیزیں نہیں ہیں. پھر میں نہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کر سکتا, مجھے سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. تو یہ جو اس کے پروسیس رکھے گئے ہیں, پھر ایک اور بڑی بنیادی بات ہے کہ جس تیزی سے اور جس انداز سے اس کو پارلیمنٹ کے اندر, پھر جو ہے وہ سینٹ کے اندر پاس کیا, تو اس کو پاس کرنے کے اندر اس کو اس انداز سے اس کو مشکوک بنا دیا ہے. یعنی جو طریقہ کار اپنایا گیا, شاید اس کو باقاعدہ بحث میں لے کے آتے سینٹ.
یہی سوال میں کلبیلی صاحب سے کرنا چاہوں گا. کلبیلی صاحب, ابھی راشد صاحب نے اشارہ کیا, ڈاکٹر راشد صاحب نے, کہ جس طرح سے اس کو پاس کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے خود حکومت کے اندر جو بعض وزراء ہیں انہوں نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس میں صحافیوں سے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی, اس کو بحث کے بعد منظور کرنا چاہیے تھا, کمیٹی میں بھیجنا چاہیے. تو جو ایک پروسیس ہوتا ہے قانون پاس کرنے کا, لیکن آنن فانن جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کر کے اس کو منظور کروا لی گیا, سینٹ میں منظور کروا لی گیا, اور فوراً ہی صدر صاحب نے بھی دستخط کیے. تو اس حوالے سے بعض کا کہنا یہ کہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟
یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو حکومت نے جس انداز سے اس میں اپنی پھرتیاں دکھائی ہیں, تو اس میں صاف لگ رہا ہے کہ اس میں لا میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. حالانکہ اتنی زیادہ ایسی کوئی خامیاں نہیں ہے جتنی کہ حکومت ایک کیوں اپنے آپ کو بیک فوٹ پہ سمجھتی رہی ہے. اور اس میں اگر ایک ہفتہ ایک مہینہ اور بھی لگ جاتا تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا, پاس تو انہوں نے کرا نہیں تھا گورنمنٹ نے, اور ہو بھی سکتا تھا. اکثریت ہے, ساری پارٹیاں تیار ہیں پیچھے سے, جو اب مطلب کھل کے, اب پتہ نہیں آپ لوگ کتنی حد تک تیار ہیں, لیکن بات سچ ہے, میں تو بول دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک پاور تھی, سپورٹ تھی, کیونکہ جو خاص طور سے جو پرو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ آرمی کو ان کی سوشل میڈیا پہ کھچائی کر رہے ہیں, تو ان کا بھی ایک پیکنگ تھی. اس کو کم سے کم 15-20 دن یا ایک مہینہ اگر لگا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات, ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بالکل پاکستان تو کیا, امریکہ اور انگلینڈ میں بھی اب شروع ہو گیا. خاص طور سے اگر ہم فلسطین کا کیس دیکھتے ہیں تو جو مظاہرین فلسطین کے حق میں تھے ان کی ٹریٹمنٹ وہاں کے قانون کی تشریح اور تھی, اور جو لوگ اسرائیل کے حق میں جنہوں نے مظاہرہ کیا ان کے لیے قانون اور جو رویہ تھا اتھارٹیز کا وہ ڈفرینٹ تھا. یہ سب چیزیں, مسئلے مسائل تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی ملکوں میں ہیں, لیکن اب تو نظر آ رہا ہے کہ یورپ میں بھی ہیں, اور یہ رہے گا. اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک چیز کا آپ کو اضافہ کروں اس میں اپنی بات میں, عمران ریاض خان جب تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس دور میں, انہوں نے بڑے پروگرام کیے اور بڑی کھچائی کی مارنگ بلوچ کے خلاف, وہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی والی ہیں, اور ان کو ان کے کردار کے خلاف, ان کے طریقہ کار کے خلاف, ان کے رویے کے خلاف, ان کے پاکستانی ہونے کے خلاف کہ وہ پتہ نہیں کس ملک کے ایجنٹ ہیں اور کیا انٹ شنٹ جو دل میں آتا تھا بولتے تھے. بہرحال جی, آخری جب 2024 میں وہ اسلام آباد آئی ہوئی تھی, سردی میں مظاہرہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے مسنگ پرسنز کے خلاف, تب تک یہ حکومت جا چکی تھی اور عمران ریاض خان صاحب بھی ایک آفیشیل سیکیورٹی والوں کی کسٹڈی سے ہو کے باہر نکلے تھے. پھر یہ کیمپ میں آئے اور انہوں نے جا کے معذرت کی. میں نے سے پوچھا بھی تھا, میں نے کہا جی آپ کے جو پریویس پروگرامز تھے اس میں سے جتنی کمائی ہوتی ہے وہ تو سارا ان لوگوں کا حق بنتا ہے, اس کیمپ والوں کا. کم سے کم وہ جو آپ کے یوٹیوب میں اچھی خاصی جو گئی ہے اور لوگوں نے بڑی سبحان اللہ کری. تو اب یہ جو باتیں ہیں نا, کچھ فیک نیوز کا ایک, کبھی بھی فیک نیوز, فحاشی, اسی طرح بلاسفیمی, یہ کوئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس کو بہت بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جیسے میں نے اس لیے عمران ریاض خان کی مثال دی کہ وہ ایک بہت بڑی ان کی ویورشپ ہے سوشل میڈیا پہ, اور اس کے باوجود اپنی ہی خود انہوں نے معذرت کی, اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اگر انہوں نے معذرت نہ کی ہوتی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی ان کے دلیل تھے. لیکن پہلے وہ ان کا موقف تھا کہ ان کو بڑے سورسز بڑے اسٹرانگ ہیں, بعد میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے سورسز جو تھے وہ فیک تھے اور وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. تو ابھی اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ایک راستہ نکلنا چاہیے, اور فیک نیوز ایک سیگمنٹ ہے, مسئلہ ہے. جیسے میں اس میں, آپ مجھے بتائیے, آزادی, شخصی آزادی کے قانون ہیں یہاں پہ, اس کے باوجود میں یہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انگریز ایون دو کہ ہمارے ہم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کھلے ڈلے ہوتے ہیں اپنے طریقے کار میں, اس کے باوجود انگریزوں نے یہ آبسینٹی لاس کیوں بنائے تھے, یعنی فحاشی سے متعلق, کہ میں اپنی چھت میں, میں سمجھا اللہ نہ کرے کوئی صاحب اپنی چھت میں کھڑے ہوتے ہیں اور بغیر کپڑوں کے نہا رہے ہوں, تو اب وہ ہم کہیں شخصی آزادی ہے, اس کا اپنا گھر ہے, اس کا اپنا پانی ہے, اس کی مرضی, جس کو نہیں دیکھنا مت دیکھے, لیکن قانون ہے اور اگر کمپلینٹ کریں تو پولیس بھی آ سکتی ہے. تو اسی طرح اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں فیک نیوز کی, اور خاص طور سے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیوز سے ریلیٹڈ, اس میں تو تھن لائن ہوتی ہے کہ اس میں کبھی استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے.
اچھا کربی علی صاحب, یہ بتائیے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے, ہم نے گزشتہ حکومت کو دیکھا, وہ جب پیکا قانون لانا چاہ رہی تھی تو جو موجودہ حکومت جس نے اب قانون پاس کیا ہے اس وقت مخالفت کر رہی تھی, اور اب اس وقت جو اپوزیشن ہے جو اس وقت قانون لا رہی تھی, اب یہی اپوزیشن جو ہے اس قانون کی مخالفت کر رہی ہے. تو ہر حکومت کو یہ پیکا قانون کیوں سوٹ کرتا ہے اور ہر اپوزیشن اس کی مخالف کیوں ہوتی ہے؟
اس کا تو جواب ہم صرف پیکا تک نہ رکھیں نا. یہ تو اسی لیے تو بدقسمتی ہے کہ پولیٹیشنز کی ہم کیوں زیادہ لوگ عزت نہیں کر پاتے, اگر تفریح مذاق ان کو بہت لائٹلی لیتے ہیں پولیٹیشنز کو, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ خود ان کے پاس, اور اگر ہم ٹی وی کے ٹاک شوز یا ان کے بیانات دیکھیں مختلف پولیٹیشنز کے, وہ جو جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی کے منشور کے برخلاف بول رہے ہوتے ہیں کتنی بار, کیونکہ انہوں نے منشور بھی نہیں پڑھا ہوتا. وہ جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ویسے ہی اسی رنگ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دیکھیے پولیٹیشنز کی ایک خامی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, اور یہ صرف پیکا تک محدود نہیں ہے, اوور آل ہر کام جو ایک پارٹی کر رہی ہوتی ہے, جب وہی کام دوسری پارٹی کرتی تو یہ مخالفت کرتے ہیں, چاہے وہ ترقیاتی کام ہو یا کوئی ویسے پالیسی میکنگ ہو. چارٹر آف اکانومی کا ایک فلسفہ پیش کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے, جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کا فلسفہ ختم کر دیا, کیونکہ اس میں پہلے ان کا موقف تھا کہ اپوزیشن والے بھی شامل ہوں گے, اس لیے کہ اب حکومت آ گئی تو انہوں نے اپوزیشن والوں کو شامل نہیں کیا اپنی اس پالیسی میکنگ میں اکانومی سے ریلیٹڈ. تو یہ تو پولیٹیشن اس لیے بدنام بھی ہیں, مطلب ان کا مذاق بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ وہ ریسپانسبلٹی لے نہیں رہے ہیں چیزوں کی.
آپ کا بہت شکریہ, اب تک آپ نے ساتھ دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ہمارے دیگر معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جو پروگرام میں تشریف لائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیک نیوز کو روکنا اور میڈیا کے غلط استعمال کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت اس سلسلے میں جو اقدامات کرے, جو قانون لائے, اس میں بھی دوسروں سے مشاورت کرے اور بہتر قانون لائے تاکہ اس پہ اعتراض کی گنجائش نہ ہو. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات. سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسما، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسما و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں. آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم علام خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفولك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظ لي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائي ووملت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت بيدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فولك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملكهم إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنام ارحم من رأس ماله الرجام وسلاحه البكام يا سابق النعم يا دافع اللقاء يا نور المستوحشين في الغلا يا عالما لا يعلى صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله محمد وآله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.
Thank you.